الحمد لله الحمد لله الذي هدانا للإسلام أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلوات الله تبارك وتعالى عليه وعلى آله وأصحابه وذرياته وأهل بيته وأهل طاعته وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وَلَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّكَ يَضِيقُ صَدْرُكَ بِمَا يَقُولُونَ فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَكُنْ مِنَ السَّاجِدِينَ وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ صدق اللہ مولانا العظیم. اس آیت کے متعلق کچھ باتیں عرض کرنی ہیں. اس سے پہلے دو حدیث آپ کو بتلاؤں. ایک صحابی کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کان میں بات کی, اور ہم جانتے ہیں کہ کان میں جو بات ہوتی ہے وہ امپورٹنٹ اور خانگی ہوتی ہے, سیکرٹ ہوتی ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ صحابی کو کان میں آہستہ سے یوں فرمایا کہ جب تم مغرب کی نماز پڑھ لو تو سات مرتبہ یہ دعا پڑھو, اگر اس رات میں تمہارا انتقال ہو گیا تو اللہ جہنم کی آگ سے تمہیں بچا لیں گے. پھر آگے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس صحابی کو یہ فرمایا کہ فجر کی نماز پڑھ لو تو یہ دعا سات مرتبہ پڑھ لو, اگر اس دن میں تمہارا انتقال ہو گیا تو جہنم کی آگ سے اللہ تمہیں بچا لیں گے. اب یہ تو فکس ہے کہ کسی رات میں موت آئے گی یا کسی دن میں آئے گی, اس کے سوا تو کوئی ٹائم ہے ہی نہیں. تو یہ چھوٹی سی دعا حدیث میں سات مرتبہ مغرب بعد پڑھنے کی عادت بناؤ, سات مرتبہ فجر کے بعد پڑھنے کی عادت بناؤ, کسی بھی وقت موت تو آنے والی ہے لیکن انشاءاللہ جہنم سے ہماری حفاظت ہو جائے گی. کیا دعا پڑھنی ہے؟ اللہم اجرنی من النار. کتنی چھوٹی دعا ہے, سب پڑھو یاد ہو جائے گی. اللہم اجرنی من النار, 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 اللہم اجرنی من النار. بس آدھی منٹ لگتی ہے. فجر بعد سات مرتبہ, مغرب کے بعد سات مرتبہ, اور فائدہ اتنا بڑا ہے کہ اللہ اس کی برکت سے رات میں مرو کہ دن میں مرو جہنم سے حفاظت کریں گے. سب نیت کرو کہ انشاءاللہ کل فجر سے پابندی کریں گے. ایک دوسری حدیث بتاؤ, اس زمانے کے اندر بہت بڑی فکر یہ ہے کہ ہمارا ایمان پیور رہے, ایمان کے اندر مکسنگ اور ملاوٹ نہ ہوئے. آج زمانہ ایسا آ گیا کہ ہر چیز میں ملاوٹ ہے, ایمان میں بھی ملاوٹ ہو رہی ہے. اور قرآن میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ پیور ایمان کے اوپر آدمی کو جنت ملے گی, ملاوٹ والے ایمان پر جنت نہیں ملے گی. الذین آمنوا ولم یلبسوا ایمانہم بظلم اولئک لہم الامن وہم مہتدون. اس آیت میں ظلم سے شرک مراد ہے. ترمذی شریف میں خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تفسیر ہے. اب آیت کا مطلب یہ ہے کہ جن کے ایمان کے اندر شرک کی ملاوٹ نہ ہوئے, پیور ایمان جن کا ہوئے, ان کو اللہ دنیا میں بھی امن سکون دیں گے, قبر میں بھی امن سکون دیں گے, اور آخرت میں بھی امن سکون عطا کریں گے. اور آگے فرمایا وہ لوگ ہدایت پر ہیں, وہم مہتدون, وہ ہدایت کے اوپر ہے. تو جو ایمان پیور ہوئے, شرک اس میں مکس نہ ہوئے, وہ ایمان آدمی کے لیے دنیا میں, قبر میں, آخرت میں امن سکون کا ذریعہ ہے, اور وہی لوگ ہدایت کے اوپر ہے. آج ہمارے ایمان میں بہت ساری غلط چیزوں کی ملاوٹ ہے, ہو جاتی ہے, خبر نہ ہو اس طرح ہو جاتی ہے. ایک صحابی نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پوچھا کہ حضور میں رات کو سوتے وقت کیا پڑھوں, مجھے ذرا بتاؤ. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سوتے وقت پر سورہ کافرون پڑھ کے سویا کرو, قل یا ایھا الکافرون. اور بھی روایتیں ہیں کا سوتے وقت قل یا ایھا الکافرون پڑھ کے سویا کرو. آگے والا جملہ میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں. آگے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو آدمی سورہ کافرون پڑھے گا اس کا ایمان شرک سے بری اور پاک ہو جائے گا. یہ ترمذی میں روایت موجود ہے. تو یہ ایمان کو ریفائنڈ کرنے والی سورت ہے سورہ کافرون, اتنی زبردست سورت ہے. تو ایک تو نیت کرو کہ آج رات سے سوتے وقت کافرون پڑھیں گے, اور بھی بہت کچھ پڑھنا ہے, آیت الکرسی تینوں کو, لیکن سورہ کافرون اخیر میں پڑھو اور سو جاؤ. اس سے ایمان شرک سے بری اور پاک ہو جاتا ہے. اب اس حوالے سے میں آپ کو ایک حدیث اصل تو سنانا چاہتا تھا. حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں نے ایک مہینے تک واچ کی, دھیان دیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فجر سے پہلے دو رکعت سنت میں کیا پڑھتے ہیں. دیکھو صحابہ بھی دوسروں کی چیزوں کی جاسوسی کرتے تھے, لیکن دین کے معاملے میں, آخرت سیکھنے کے لیے. ہم میں اور ان میں فرق اتنا ہی ہے کہ ہم دوسروں کی دنیا کے بارے میں جاسوسیاں اور دھیان رکھتے ہیں, کون کیا کرتا ہے کیا کرتا ہے, وہ غلط عادت ہے. وہ آخرت اور دین سیکھنے کے لیے ایسا کرتے تھے. تو حضرت عمر کہتے ہیں کہ ایک مہینہ میں نے واچ کی کہ حضور فجر کی سنت میں کیا پڑھتے ہیں. تو کہا میں نے ایک مہینے سے زیادہ کنٹینیو لگاتار دیکھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فجر کی سنت کی پہلی رکعت میں قل یا ایھا الکافرون اور دوسری رکعت میں قل ہو اللہ احد پڑھتے ہیں. اور نسائی شریف کی روایت میں ہے کہ مغرب کی دو سنت میں بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہلی رکعت میں قل یا ایھا الکافرون اور دوسری رکعت میں قل ہو اللہ پڑھتے تھے. تو ایک تو یہ سنت زندہ کرو, فجر کی سنت اور مغرب کی سنت. پہلی رکعت میں کیا پڑھو گے؟ قل یا ایھا الکافرون. دوسری رکعت میں کیا پڑھو گے؟ قل ہو اللہ احد. اب اس کا فائدہ میں آپ کو سمجھاؤں. وہ جو رات سوتے وقت والی حدیث بیان کی, اس کی روشنی میں اس کا فائدہ سمجھو. مسلمان کا دن شروع ہوتا ہے فجر کی نماز سے. اب فجر کی سنت میں قل یا ایھا الکافرون پڑھی تو انشاءاللہ پورا دن شرک سے اللہ ایمان کو پاک رکھے گا. اور مسلمان کی رات مغرب سے شروع ہوتی ہے. ثم اتم الصیام الى اللیل, روزہ ہم مغرب تک رکھتے ہیں. اب مغرب کی سنت میں قل یا ایھا الکافرون پڑھیں گے تو انشاءاللہ پوری رات ہماری شرک سے پاک رہے گی. اور قل ہو اللہ تو آپ کو معلوم ہے, ایمان کی انرجی ہے, توحید کا پاور ہے. قل ہو اللہ میں تو پوری توحید کا خلاصہ چھوٹی سی قل ہو اللہ کی صورت میں اللہ نے جمع فرما دیا. اتنی بڑی فضیلت ہے کہ ایک مرتبہ قل ہو اللہ پڑھو تو دس سپارے پڑھنے جتنا اللہ ثواب عطا کرتا ہے. قل ہو اللہ کی اتنی بڑی فضیلت. ایک صحابی تھے, امامت کراتے تھے مدینہ میں. الگ الگ اور مسجدیں بھی تھیں حضور کے زمانے میں. تو وہاں کے مصلی لوگ حضور کے پاس فریاد لے کے آئے امام صاحب کی. کہا حضور, میں سبق میں جب یہ روایت آتی ہے تو طلبہ کو مذاق میں کہتا ہوں کہ بیٹو امام کی فریاد حضور کے زمانے سے چل رہی ہے, تم بھی تیار رہنا دورے کے بعد. تو بہرحال ہاں, صحابہ ان کی فریاد لے کے آئے. فریاد کیا لے کے آئے؟ کہ یہ امامت کراتے ہیں تو کچھ بھی پڑھیں گے, لمبی سورت چھوٹی سورت, لیکن قل ہو اللہ ساتھ میں ضرور پڑھیں گے. یاسین بھی پڑھی تو قل ہو اللہ پڑھیں گے ساتھ میں, پھر رکو کریں گے. ہر رکعت میں وہ قل ہو اللہ پڑھتے تھے. اب وہ لوگ تو فریاد لے کے آئے تھے, لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, ان کو پوچھا امام صاحب کو کہ تم کیوں ایسا کرتے ہو؟ تو امام صاحب نے کہا کہ اے اللہ کے رسول, میرے آقا, مجھے اس صورت سے بڑی محبت ہے, اس میں جو ہے توحید ہے, مجھے بہت محبت ہے اس صورت سے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, یہ قل ہو اللہ کی محبت تمہیں جنت میں لے جائے گی, جنت میں لے جانے کا ذریعہ بنے گی تمہارے لیے. تو اس میں تو توحید کی اسپرٹ ہے, پاور ہے, اور اس کی محبت جنت میں لے جانے کا ذریعہ ہے. اب آپ سوچو کہ پہلی رکعت فجر کی سنت میں قل یا ایھا الکافرون پڑھی, ایمان کو ہم نے شرک سے ریفائن کر دیا, پاک کر دیا, اور دوسری رکعت میں قل ہو اللہ پڑھی تو ایمان ہمارا مضبوط اور پاورفل ہو گیا. تو پورا دن ہمارا انشاءاللہ ایمان کی مضبوطی کے ساتھ گزرے گا. اور مغرب کے اندر بھی یہی عمل کیا کہ پہلی رکعت میں قل یا ایھا الکافرون پڑھی تو ایمان ریفائنڈ ہوگا، صاف ہوگا، شرک سے پاک ہوگا، اور دوسری رکعت میں قل ھو اللہ پڑھی تو ایمان میں اسپرٹ اور پاور آئے گا اور پوری رات انشاءاللہ ایمان کے ساتھ گزرے گی. اسی لیے آپ سب نیت کرو کہ فجر اور مغرب کی سنت میں قل یا ایھا الکافرون اور قل ھو اللہ پڑھیں گے. بہت پابندی سے پڑھو. آج کے زمانے میں جبکہ ایمان کو برباد کرنے والی بہت ساری چیزیں ہیں، تب اس سنت پر عمل کرنا ہمارے لیے بہت بڑے فائدے کی چیز ہے. یہ دو بات پہلے میں نے آپ کو عرض کی، ایک تو اللہم اجرنی من النار سات مرتبہ فجر اور مغرب کے بعد پڑھو، دوسرا قل یا ایھا الکافرون اور قل ھو اللہ فجر اور مغرب کی سنت کے اندر پڑھو، اور قل یا ایھا الکافرون رات کو سوتے وقت پر بھی پڑھو. اب آیت کے بارے میں ایک دو باتیں عرض کر دوں. وَلَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّكَ يَضِيقُ صَدْرُكَ بِمَا يَقُولُونَ مکہ کے لوگ، میرے اور آپ کے پیارے آقا اللہ کے آخری نبی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف باتیں بولتے تھے، حضور کے لیے بہت غلط غلط باتیں بولتے تھے. کوئی حضور کو جادوگر کہتا تھا، کوئی حضور کو شاعر کہتا تھا، کوئی حضور کو پاگل کہتا تھا، کوئی حضور کو کاہن اور جیوتش کہتا تھا. جس کے منہ میں جو آیا وہ حضور کو کہتے تھے. تو حضور بھی انسان تھے، تو حضور کو ٹینشن ہو جاتا تھا ایسی باتیں سن سن کر کے. الگ الگ بات سارے دشمن کہتے تھے مکہ والے. اتنا ٹینشن ہو جاتا تھا کہ اس ڈپریشن میں ٹینشن میں نبی کی جان چلی جائے، اتنا ٹینشن ہوتا تھا. فَلَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَفْسَكَ عَلَىٰ آثَارِهِمْ إِن لَّمْ يُؤْمِنُوا بِهَذَا الْحَدِيثِ أَسَفًا. بہت ٹینشن حضور کو ہو جاتا تھا. اللہ تعالیٰ نے ڈپریشن اور ٹینشن کو دور کرنے کا طریقہ بتلایا. کیا کرو گے نبی جی؟ فرمایا یہ دشمن آپ کے خلاف جو باتیں بولتے ہیں اس کی وجہ سے جو آپ کو الجھن ہو جاتی ہے، ٹینشن ہو جاتا ہے، تو اس کو دور کرنے کا بہترین طریقہ یہ ہے کہ فسبح بحمد ربک، سبحان اللہ پڑھو، الحمدللہ پڑھو، اس کی برکت سے انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ٹینشن کو دور کر دیں گے. فسبح بحمد ربک. دینی بھائیوں، بہت یقین کے ساتھ یہ تسبیحات جو ہے نا، صبح و شام کی قرآن کی تلاوت، درود پاک، اس کی پابندی کرو، ڈپریشن کو ختم کرنے کے لیے بہت طاقتور اور یقینی چیز اللہ کا ذکر اور قرآن کی تلاوت. عجیب تاثیر اللہ نے اس میں رکھی ہوئی ہے. ایک بڑے عامل، بڑے دیندار آدمی نے مجھے بتلایا، اور میں نے کچھ لوگوں پر اس کا تجربہ بھی کیا اور فائدہ ہوا، آپ کو بھی شیئر کر دوں. انہوں نے مجھے کہا تھا کہ ڈپریشن دور کرنے کے لیے سورہ یوسف پڑھے یا سنے، یا سورہ یوسف پڑھ کر کے کوئی پانی پر دم کر دے وہ پیتا رہے. تو کہا اچھے سے اچھا ڈپریشن کا پیشنٹ انشاءاللہ اچھا ہو جائے گا. تو میرے پاس کچھ لوگ آئے، کوئی عورت آئی، کوئی مرد آیا، تو میں نے ان کو کہا کہ بھائی آپ جس قاری صاحب کی جس حرم کے امام کی تلاوت آپ کو پسند ہو موبائل میں ڈاؤن لوڈ کر دو, دن میں ایک مرتبہ دھیان سے سورہ یوسف سن لیا کرو. اور کوئی حافظ قاری عالم آ کے کہتا ہے تو میں کہتا ہوں خود پڑھ لیا کرو سورہ یوسف, اور ایک دو آدمی کو پڑھ کر کے دی تو کہتے ڈپریشن ہی ختم ہو گیا, اتنی تاثیر سورہ یوسف کے اندر ہے. ایسے میں نے ایک تفسیر کی معتبر کتاب میں پڑھا ہے کہ جنت کے اندر جنتی لوگ مزہ لینے کے لیے سورہ یوسف کی تلاوت کریں گے, جنت میں مزہ لینے کے لیے سورہ یوسف پڑھیں گے, جنتیوں کی تفریح ہوگی اس میں. تو خیر, بڑے سے بڑا ٹینشن ڈپریشن کا علاج قرآن کی تلاوت درود پاک اور اللہ کی تسبیح کے اندر ہے. یہ اس آیت میں خود اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بتلایا, فسبح بحمد ربک وقم من الساجدین. نبی جی, سجدہ کرنے والوں میں سے یعنی نماز پڑھنے والوں میں سے ہو جاؤ. نماز بھی الجھن کو دور کر دیتی ہے, ٹینشن کو دور کر دیتی ہے. آدمی کتنا بھی ٹینشن میں ہو, آ کے سنت طریقے سے وضو کرے, سنت پڑھے, فرض پڑھے, سنت پڑھے, دعا کرے, اللہ اس کے بوجھ کو ہلکا کر دیتے. آپ تجربہ کر کے دیکھیں, یہ علاج ہے اور اصلی علاج ہے جو اللہ تعالیٰ نے خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بتلایا. وَقُم مِّنَ السَّاجِدِينَ وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينَ. اور آخر میں اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا, اے ہمارے نبی جی, موت تک اپنے رب کی عبادت کرتے رہو. اللہ کی عبادت کرنی ہے کہاں تک؟ موت تک. وَعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينَ. آیت میں یقین موت کے معنی کے اندر, مرتے دم تک اللہ کی عبادت کرتے رہو. یہ آیت پر میں لوگوں کو کہا کرتا ہوں کہ عید کا چاند نکلنے سے ہماری عبادت ختم نہیں ہو جاتی, ہماری عبادت تو چالو رہے گی ہمارے جنازے کے اعلان کے دن تک. عبادت چالو رہے گی, وہاں تک عبادت کو چلانا ہے. یہ نہیں کہ عید کا چاند نکلا عبادت ختم ہو گئی, نہیں. وَعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينَ. اللہ کے ولی نے بہت اچھی بات فرمائی, زندگی گزارو رمضان جیسی, اللہ موت عطا کریں گے عید جیسی. زندگی گزارو رمضان جیسی, اللہ تعالی موت عطا کریں گے عید کے جیسی. کیسی موت ملے گی؟ اللہ کا فرشتہ آ کے کہے گا, یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیہ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی. فرشتہ آ کے کہے گا, اللہ نے سلام کہا. ابن ماجہ شریف کی روایت میں نیک لوگوں کو موت کے وقت فرشتہ آ کے کہے گا کہ اللہ نے تمہیں سلام کہلوایا. اب اللہ نے سلام کہلوا دیا تو کام اج بن گیا, کام ہی ہو گیا, اللہ کا سلام مل جائے. اور پھر وہ فرشتہ کہے گا, چلو تمہیں اللہ کے وعدے پر اطمینان تھا, چلو اللہ کی جنت میں چلو, اللہ کے نیک بندوں میں چلو. بس جب فرشتہ آ کر کے ہم کو کہے کہ چلو اللہ نے سلام کہلوایا, اللہ کی جنت میں چلو, وہ ہمارا عید کا دن ہے. وہ عید کا دن ہے صحیح معنی کے اندر. اور وہ عید کب بنے گی؟ کا زندگی گزارو رمضان جیسا, اللہ تعالی موت عطا کریں گے عید جیسی. بہت شروع زمانے میں، تدریس کے شروع زمانے میں، ایک مرتبہ میں عید کے تیسرے چوتھے دن احمد آباد جانے کے لیے نکلا تو سورت میں ریلوے اسٹیشن کے سامنے مسجد ہے، وہاں نماز پڑھنے گیا عصر کی، کہ عصر پڑھ کے ٹرین میں بیٹھ جائیں گے. تو مسجد میں سے باہر نکلا تو ایک بہت بڑا پوسٹر لگا ہوا تھا گجراتی میں. پوسٹر میں لگا ہوا تھا کھوائی گیلا سے سودی آپنار نے انعام اپما اسے. تو مجھے جلدی تھی لیکن میں رک گیا کہ بھئی کون گم ہو گئے، جن کو ڈھونڈ کے لائیں گے تو انعام ملے گا، کہ کچھ لوگ گم ہو گئے ڈھونڈ کے لاؤ انعام دیں گے. تو میں رک گیا پڑھنے کے لیے. تو لکھنے والا کوئی بیچارہ آپ جیسا فکر مند ہوگا قوم کا، اس نے لکھا تھا ہمارا نمازی بھائیو عید نو چاند جوئنے کھوائی گیا چھے، جی سودی لاؤ ہے نہیں انعام اپما اسے. میں نے کہا کسی اللہ کے بندے نے بہت فکر سے لکھا، بہت کڑن سے لکھا، بہت درد سے لکھا کہ ہمارے نمازی عید کا چاند دیکھ کر گم ہو گئے، کوئی لاوے ان کو اللہ کے گھر کے اندر، لاوے مسجد کے اندر، اور اللہ کے سامنے جھکنے والا کوئی ان کو بنا دے. گئے واقعہ ہے جو اس آیت میں اللہ نے فرمایا وَعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ، موت تک اللہ کی عبادت میں لگے رہو تو انشاءاللہ موت کا دن عید کا دن ہوگا، وہ عید کا دن ہوگا. اللہ ہمیں صحیح معنی میں عبادت کرنے والا بنا دے، صحیح معنی میں. ایک بات سنا کے دعا کرا دیتا ہوں. حضرت مولانا سید ابو الحسن علی میاں ندوی رحمۃ اللہ علیہ کی ایک کتاب ہے مسلمانوں کے عروج و زوال کا عالم پر کیا اثر ہوا، بہت مقبول کتاب. جب عربی میں حضرت نے لکھی تھی تو عرب دنیا میں لاکھوں کی تعداد میں شائع ہوئی تھی، پھر حضرت نے اردو میں اس کا ترجمہ کیا. اس نے ایک عجیب قصہ لکھا ہے مولانا نے. احمد آباد میں ایک قبر ہے جو سلطان محمود بیگڑا، مشہور ہے گجرات کے دیندار راجاؤں میں سے. سلطان احمد نے تو احمد آباد شہر بنایا، ان کا بھی روزہ ہے وہیں سامنے قریب میں، سلطان محمود بیگڑا کا مزار ہے، وہ بھی بڑے دیندار گجرات کے بادشاہ گزرے ہیں. اور انہی کی اولاد میں سلطان مظفر عبد الحلیم کا مزار ہے، وہ بھی بڑے نیک اور بڑے دیندار بادشاہ گزرے ہیں. حضرت مولانا یوسف صاحب مطالعہ رحمۃ اللہ علیہ نے جب مشائخ احمد آباد کتاب لکھی تھی اور سفر کیا تھا تو ان کی قبر پر بھی جا کے انہوں نے مراقبہ کیا تھا اور بتایا تھا کہ بڑے بڑے صاحب نسبت اولیاء کی قبروں میں جو نورانیت ہوتی ہے وہ ان کی قبر میں ہے. سلطان مظفر عبد الحلیم بڑے بادشاہ گزرے ہیں گجرات کے، ان کا واقعہ مولانا علی میاں صاحب نے لکھا ہے اس کتاب کے اندر. کہا کہ جمعہ کا دن تھا، کچھ دنوں سے بادشاہ بیمار چل رہے تھے، جمعہ کا دن آیا تو لوگوں کو کہا کہ جاؤ جامع مسجد میں اور جا کر کے جمعہ پڑھ کر کے آؤ، میں تو بہت کمزور ہوں، مسجد تک آنے کی ہمت نہیں ہے، یہیں پر میں ظہر پڑھ لوں گا. جب لوگ ظہر کی جمعہ پڑھ کے آئے تو سلطان مظفر عبد الحلیم کہنے لگے صلیت الظہر بینکم سأصلی العصر انشاءاللہ فی الجنہ، کہ میں نے ظہر تو ابھی یہاں تمہارے سامنے ادا کی لیکن آج جمعہ کی عصر میں اللہ کی جنت میں جا کے ادا کروں گا. اس کے بعد انہوں نے عجیب بات کہی کہ ایسے بادشاہ تھے، انہوں نے کہا کہ میں الحمدللہ قرآن مجید کا حافظ ہوں، قراءت سبا میں ساتوں قراءت میں میں حافظ قرآن ہوں. پھر انہوں نے کہا ایک مشہور تفسیر ہے، تفسیر معالم التنزیل، جس کا دوسرا نام ہے تفسیر بغوی. کہا کہ میں نے آدھی تفسیر کا مطالعہ حکومت چلانے کے ساتھ کر لیا ہے، ساختم انشاء اللہ فی الجنہ، باقی آدھی تفسیر میں جنت میں جا کر کے مکمل کروں گا اور پوری کروں گا. اتنی بات کہی، پورا دربار سجا ہوا تھا، لڑکے، حکومت کے ذمہ داران سب موجود تھے، اور یہ بات بادشاہ کہہ رہے کہ ظہر تمہارے ساتھ پڑی، اثر جنت میں پڑھوں گا، معلم التنزیل تفسیر آدھی پڑھ لی، آدھی جنت میں جا کے ختم کروں گا. اتنا جملہ کہنے کے بعد مولانا علی میاں صاحب نقل کرتے ہیں کہ بادشاہ نے سورہ یوسف کی آیت پڑھنا شروع کی، رب قد آتیتنی من الملک وعلمتنی من تعویل الاحادیث. اے اللہ، آپ نے مجھے بادشاہ بنایا. یوسف علیہ السلام نے آخر میں مصر میں یہی بات کہی تھی، رب قد آتیتنی من الملک، اے اللہ آپ نے مجھے حکومت اور بادشاہ عطا فرمائی، وعلمتنی من تعویل الاحادیث، اور باتوں کا مطلب نکالنا، خواب کی تعبیر وغیرہ، یہ علم آپ نے مجھے سکھایا. یہ یوسف علیہ السلام کی آیت ہے. پھر آگے پڑھا بادشاہ نے، فاطر السماوات والارض، اے آسمان زمین کے بنانے والے اللہ، انت ولی فی الدنیا والآخرہ، دنیا بھی میری مدد آپ نے کی اور آخرت میں آپ بھی میری مدد کریں گے. توفنی مسلمہ، اے اللہ اسلام پر مجھے موت دینا، وَأَلْحِقْنِي بِالصَّالِحِينَ، اور اپنے نیک بندوں کی جماعت میں میرا حساب کرنا. سورہ یوسف کی آیت پڑی، وَأَلْحِقْنِي بِالصَّالِحِينَ پر پہنچے اور روح قبض ہو. یہ ہے مسلمان کی موت عید جیسی، اس کو کہتے ہیں. یہ بڑی زبردست دعا ہے یوسف علیہ السلام کی. میں آپ سب کو دعوت دیتا ہوں، آپ اپنی دعاؤں میں یہ آیت شامل کرو. جس کو بھی چاہیے ایمان پر حسن خاتمہ، اور جس کو بھی چاہیے کہ آخرت میں نیک لوگوں کے ساتھ حساب ہوئے، یہ روزانہ سورہ یوسف کی آیت دعاؤں میں مانگو اللہ کے سامنے. فاطر السماوات والارض انت ولی فی الدنیا والآخرہ توفنی مسلمہ والحقنی بالصالحین، اے اللہ اسلام پر مجھے اٹھانا، مجھے موت دینا اسلام پر، اور اپنے نیک لوگوں بندوں کے ساتھ میرا حساب کتاب کرنا. اللہ مجھے اور آپ کو اپنے وقت پر ایمان پر حسن خاتمہ عطا فرمائے، اور وہاں اللہ اپنے نیک بندوں کے ساتھ ہمارا حشر نشر فرماوے، حساب کتاب کرے، جنت میں ان کے ساتھ داخلہ عطا کرے. تو ہمارا عید کا دن ہے، ایمان پر موت آوے اور فرشتہ آ کر سلام کہے، یہ ہے حقیقت میں عید کا دن. اور یہ عید کب بنے گا؟ کہ زندگی گزارو رمضان جیسا، اللہ موت عطا کریں گے عید جیسی. اللہ ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے، اللہ اس مجلس کو ہمارے کہنے سننے کو قبول فرمائے، اپنی رضا اور اپنی خوشنودی کا ذریعہ بناوے. ابھی آتے آتے میں ساتھیوں کو کہہ رہا تھا، کل مغرب میں پاناما میں تھا، سینٹرل امریکہ میں، اور یہ اللہ کی شان دیکھو کہ یہ مغرب آپ کے ساتھ ادا کی. اے اللہ کا کرم ہے، فضل ہے. تو اس مجلس کو کہنے سننے کو اللہ اپنی رضا اور خوشنودی کا ذریعہ بنا دے رہے، ہم سب سے راضی ہو جائے. الحمدللہ رب العالمین. اللہم صل علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد صلاة تنجینا بها من جمیع الاحوال والآفات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها عندك على الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات إنك على كل شيء قدير يا ذا الجلال والإكرام يا ذا الجلال والإكرام يا ذا الجلال والإكرام اللهم اغفر أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، اللهم ارحم أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، اللهم تجاوز عن أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، اللهم اصل شأن أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، اللهم انصر أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، اللهم اجبر أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، اللهم استر أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، اللهم إنا نسألك رضاك والجنة، اللهم إنا نسألك رضاك والجنة، اللهم إنا نسألك رضاك والجنة، ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، اللهم إنا نسألك من خير ما سألك منه نبيك سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، ونعوذ بك من شر ما استعاذ منه نبيك سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وأنت المستعان فعليك البلاغ، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.